تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد فیڈل بی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله واصحابه اجمعين. میرے بھائی اور دوستو, قرآن ایک پیغام الہی ہے, ایک دستور زندگی ہے, قانون حیات ہے, جس کو اللہ کی حفاظت اور اللہ کی تائید اور اللہ کی طاقتور قدرت کا حساب حاصل ہے. یہ معقول رہے اپنی زیر و زبر کے ساتھ, علی فبا کے ساتھ, اس کو آج تک کوئی بدل نہیں سکا. کیا من پاک اللہ تعالیٰ نے اس کو باقی رکھنا تھا, تو اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی غیبی نظام سے ایسے ایسے اسباب پیدا فرمائے کہ پہلی امتیں اس کا نہ سوچ سکتی تھی نہ وہ تصور میں آ سکتا تھا. یہ ہمارے پاس اور آپ میں ایسے محفوظ نہیں ہے. پیچھے 1400 سال کی بڑی زبردست عظیم الشان محنتیں ہیں جس کی دفعی آج ہم سنتے ہیں, پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں, سمجھاتے ہیں. اس کے پیچھے ایک بار لمبا چوڑا قربانیوں کا سلسلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اتارا ہے ہدایت کے لیے, ہدا للناس, زندگی کیسے گزاری جائے اس کا علم انسانوں کے پاس کوئی نہیں. باقی جتنی مخلوق ہے وہ علم لے کر پیدا ہوتی. وہ غالبے کے بچے کو تیرنا ماں نے سکھاتی, وہ خود سیکھا سکھایا کر رہا تھا. چڑیا کے بچے کو چونچوں کا اپنا ماں نے سکھاتی, وہ یہ بول خود لے کے کر رہا تھا. ہم اپنے بچے کو بولنا سکھاتے ہیں. جو بچے گونگے ہوتے ہیں ان کی زبان میں کوئی نقص نہیں, ان کے کانوں میں نقص ہے, وہ سنتے نہیں. نہ سننے کی وجہ سے ایک لفظ نہیں بول سکتے, لیکن ہر کوا اپنی زبان بولتا ہے. ہر مور, ہر کتا, ہر مرغ, ہر شیر اپنی زبان پیدائشی طور پہ سمجھتا ہے اور جانتا ہے. اپنی ضروریات کو کیسے پورا کرنا ہے یہ علم وہ اپنے اندر خود بخود رکھتا ہے. سام کو مان بن کھانا نہیں سکھاتی, سام کو مان شکار کرنا نہیں سکھاتی. ایک دفعہ جب سام حملہ کرتا ہے اپنے شکار پر, اس کے یہ حملہ کرنے کی جو رفتار ہے یہ 90 میل فی سیکنڈ ہوتی ہے. 90 میل فی سیکنڈ, یہ اتنی طاقتور جھپٹ یہ اس نے نہ باپ سے سیکھی نہ ماں سے سیکھی. پیدائشی طور انسان پیدائشی طور پہ جاہل پیدا ہوتا ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. لہذا اگر اس تک صحیح تعلیم پہنچے گی تو ٹھیک چلے گا, اور غلط پہنچ گئی تو غلط چلے گا. تو یہ انسان کیسے زندگی گزارے اس کو اس کا علم کوئی نہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ علم ہمیں باہر سے دیا, ان نبیوں کے ذریعے سے ہمیں یہ علم ملا کہ زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے. موت کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے, نہ آج کا علم کوئی جواب دیتا ہے. موت کسے کہتے ہیں, اس کے 200 جواب سائنس کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. 200, شاید یہ ہے, شاید یہ ہے, شاید یہ ہے, اور اس میں سے ایک جواب بھی ٹھیک کوئی نہیں. چونکہ موت ایک ایسا علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو دیا, نبیوں نے ہمیں بتایا کہ اللہ روح کو نکالتا ہے مر جاتا ہے. ان کے پاس یہ علم نہیں ہے تو وہ سوچتے ہیں پتہ نہیں موت کیسے آتی ہے, کیوں آتی ہے. وہ اسی میں لگے ہوئے کہ موت کو روکا جائے, موت کو روکا جائے. موت کے بعد کیا ہوگا اس کا بھی کچھ نہیں جانتے. تو یہ علم بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نبیوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا. اس تعلیمات میں سے صرف جو محفوظ ہے وہ قرآن ہے اور ہمارے نبی کی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے خود اپنی مدد کا وعدہ کر دیا, انا لہ لحافظون, ہم خود اس کے محافظ ہیں. پہلی کتابیں اتاری تو ان سے کہا ان سے کبھی مستحفظ من کتاب اللہ، یہ تورات اس کی حفاظت کرو، یہ زبور ہے انجیل ہے اس کی حفاظت کرو، وہ اکیلے کہاں کر سکتے ہو تو ٹوٹ پھوٹ بدل گئی. اللہ تعالیٰ یہاں نے کہا اور رکھنا، ہم نے تمہیں وارث بنایا، لیکن اس کے ساتھ ہی کہا اور رکھنا، ہم نے تمہیں تم عورت نہ کتاب، ہم نے کتاب کا وارث بنایا اس امت کو، لیکن اس کے ساتھ یہ کہا انا لہ لحافظون، حفاظت ہم خود کریں گے استعمال تو نہیں کریں گے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دولت ملی کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا انتظام کر دیا. اس قرآن کے نام پر کچھ حقوق ہیں. پہلا حق کیا ہے؟ اس کو پڑھنا. دوسرا حق ہے اس کو سمجھنا. تیسرا حق ہے اس پر عمل کرنا. چوتھا حق ہے اس کو دنیا میں پہنچانا اور پھیلانا. یہ قرآن کے بے شمار حقوق ہیں، میں نے اس کا خلاصہ آپ کو بتا دیا. ہر مسلمان کے دل میں ہے قرآن پڑھ، اتنا قرآن تو فرض ہے کہ جس سے نماز ٹھیک ہو سکے. تو وہ سورت فاتحہ اور چند صورتیں یاد کرنا تو فرض ہے ہر مسلمان پر. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے سمجھا شاید یہ قرآن صرف قاریوں کے لیے، ہمارے لیے کوئی نہیں، ہم پنجابی میں بھی سورت فاتحہ پڑھیں گے تو ہماری نماز ہو جائے گی پنجابی میں. اور پھر ویسے ہمارے تو سارے بس ایک قل ہو اللہ یاد ہے، چاروں رکعتوں میں وہ بھی پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ سے ٹھیکہ کر لیا قل ہو اللہ کا، باقی سارا قرآن اللہ کو واپس کر دیا. پر چار رکعتیں ہر رکعت میں قل ہو اللہ، ہر رکعت میں قل ہو اللہ، دعائے قنوت کی جگہ بھی قل ہو اللہ، باقی قرآن اللہ واپس کر چڑھے اور سامو کو اللہ دے دے سامو ہی ہوتا ہے. قرآن کا پڑھنا تو ساری امت کے ذمے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو اللہ نے حفاظتی نظام کیا کہ اس کا یاد کرنا آسان کیا، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ان کی کیا عمریں ہیں. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جو چیز سمجھ میں نہ آئے اسے پڑھنا بھی مشکل ہوتا ہے، یاد کرنا تو اور بھی مشکل ہوتا ہے. آپ اپنی فطرت دیکھیں، جو کتاب آپ کو سمجھ میں آ رہی ہو آپ کیسے پڑھیں گے؟ آپ کے سامنے فارسی میں کتاب رکھ دی جائے تو آپ ایک صفحہ دیکھ کے دم کر دو، بڑی مجھے بات ہی. ان بچوں کو کچھ پتہ نہیں کہ انہوں نے کیا یاد کیا، ان کو اتنا پتہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے لیکن یہ کیا کہہ رہا ہے ان کو ایک لفظ نہیں آتا. عام طور پہ یاد کرانے والے جو قاری ہیں وہ عالم نہیں ہوتے، عام طور پہ ان کو بھی کچھ پتہ نہیں کہ یا لمون کیا ہے، تا لمون کیا ہے، یا زبون کیا ہے، غربا کیا ہے، باوا کیا ہے، کچھ پتہ نہیں. تو یہ اسی دنیا میں آج کے دور میں کتنا بڑا ایک معجزہ ہے کہ لاکھوں بچے یاد کر رہے ہیں ان کو کچھ خبر نہیں کیا ہے، تو لاکھوں یاد کروا رہے ان کو بھی کچھ پتہ نہیں یہ کیا ہے، پھر بھی پڑھنے والے کا شوق ہے میں یاد کر جاؤں، پڑھانے والے کا شوق ہے میں اس کو یاد کروا دوں. کتنی مشقت کا کام ہے. یہ جو قاری ہیں یہ امت کے موسم ہیں، تھوڑی تھوڑی تنخواہیں، بچے کی دوائی کے پیسے نہیں ہوتے ان کے پاس، دوائی چھوڑو ایک مہینے کی روٹی کے پیسے نہیں پورے ہوتے ان کے پاس، لیکن یہ چٹائیوں سے سل کر بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھے بیٹھے بیماریوں کے گھر بن جاتے ہیں، لیکن کوئی بھی ان کو محسن نہیں سمجھتا. اگر یہ سلسلہ نہ ہوتا تو آج قرآن ہوتا؟ کوئی اسکول بنوا دے تو سارے شہر والے آ کر اس کا شکر کروا دے، تو اسکول بنائے نا بڑا کام کی طرح، بڑا کام کی طرح. کوئی ہسپتال بنوا دے تو اس کی شہرت ہوتی. اس کاری کو پوچھتا ہی کوئی نہیں جس نے امت کا احسان کیا کہ ساری زندگی دال روٹی بھی میسر نہ ہوئی اور وہ اگلی نسل کو قرآن دے گیا. اگر یہ سلسلہ مثلا بند کر دیا جائے چند سال میں ساری انسانیت کالی آف جیسی جہالت میں جا کے گم ہو جائے. یہ ان لوگوں کا احسان ہے امت پر جنہوں نے اس کو یاد کیا، آگے یاد کروایا، اس کے الفاظ، اس کے مخارج، اس کے لہجے، ان سب کو محفوظ رکھا آج تک. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک شوق پیدا کر دیا، بالکل انسانی فطرت کے خلاف ہے کہ نہ سمجھ میں آنے والی چیز کو یاد کروں. اور یہاں آ کر پتہ نہیں کیا انسانوں کو ہو جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں مجھے یاد کرنا ہے، وہ کہتے ہیں مجھے یاد کروانا ہے. چلو عرب بچے ہوتے تو ان کو تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم یہ کیا پڑھ رہے ہیں، عرب استاد ہوتے تو ان کو پتا چلتا ہم کیا یاد کروا رہے ہیں. ان بچوں کو پوچھو ان بچوں کو کہ انہوں نے کیا یاد کیا. تو یہ ایک اللہ کا حفاظتی نظام ہے. پھر ابھی جب وہ مختلف قراتوں میں پڑھ رہے تھے تو اب یہ تو سارے عجمی ہیں، ان کو کیا پتا کہ یہ لفظ کس جگہ سے نکلتا ہے، یہ لفظ کس جگہ سے نکلتا ہے. عربوں کو اس سے علم کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو اپنی فطرت میں ہر لفظ کو اس کے مخرج سے نکالتے ہیں اور ہر لفظ کو اسی طرح بولتے ہیں جیسے اللہ اور اس کے رسول نے مطالبہ کیا ہے بولنے کا، چونکہ ان کو اپنی زبان ہوئی. لیکن ہمیں کیا پتا کیا ہے حمزہ کہاں سے چلے گا، عین کہاں سے نکلے گی، سین کہاں سے، شین کہاں سے، صاد کہاں سے. تو اللہ تعالیٰ نے اس پر امت کا طبقہ لگا دیا. اور امام خلیل بن احمد ایک شخص گزرے ہیں عباسی دور میں جنہوں نے اس پر ساری زندگی لگا دی کہ لفظ نکلتا کہاں سے. تو ایک ایک لفظ پر وہ مہینوں بیٹھے الف کے ساتھ ہر لفظ جوڑتے اور اس طرح لگے رہتے تو بار بار کیونکہ سامنے کوئی علم تو ہے، ایک نئی چیز کو وجود میں لانا ہے، سامنے کچھ بھی نہیں. اگر عرب شرم ہوتے تو پھر تو سلیم کی ضرورت نہیں تھا. انہوں نے ہم سے کتنا احسان کیا کہ اجمی لوگ آ رہے ہیں تو اجمی عین اور حمزہ کو ایک ہی جگہ سے بولتے ہیں، ان کے سین اور سور برابر ہے، ان کے تا اور پا برابر ہے. تو یہ تو قرآن کا بڑا رکھ جائے گا. تو انہوں نے زندگی کھپائی، بیٹھے سوچتے رہتے، الف بولتے پر اس کے ساتھ دوسرا لفظ لگا اور تو پھر وہ خیال کر دیا لفظ کہاں سے نکلا ہے، یہ کہاں سے نکلا ہے. پھر اس کو سوچتے رہتے پوری زندگی لگ گئی صرف اس چیز پر، پوری زندگی. ہر لفظ کا مخرج وہ لکھ گئے کہ یہ عین یہاں سے نکلتا ہے. ہم تو نہیں ہم کاری کا دیتا اور نہ سمجھتے ہوں گے، بلکہ یہ سمجھاتے بھی ہوں گے سین یہ ادھر کے جبڑے سے، یہ ادھر کے جبڑے سے، یہ ناک، یہ زبان کی نوک سے، یہ زبان کے کنارے سے، یہ اندر سے، یہ حلق سے، یہ ہونٹوں سے. ان لوگوں کو ہم دعائیں دیں جنہوں نے پوری زندگی کسی پر کھپا دی. پھر آپ کے پاس لفظ الف تا 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 یہ کس طرح جڑے گئے، بھائی الف پہلے ہے، با بعد میں ہے، تا پھر، پھر تا، پھر 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 جیم، پھر ہا، پھر ہا. ہمیں تو پکی پکائی ہوئی، کبھی سوچا نہیں کہ اس پر پھر زندگیاں کھپی. عربوں کو کیا ضرورت تھی الف با کی، وہ تو ویسے بھی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. اپنی قدرت میں بول رہے ہیں، تا بھی بول رہے ہیں، سین بھی بول رہے ہیں، تا بھی بول رہے ہیں، لیکن تا کی کیا شکل ہونی چاہیے کہ یہ لفظ تا ہے، یہ لفظ سین ہے، یہ الف ہے، یہ حمزہ ہے، یہ عین ہے، اس کی کیا نشانی ہونی چاہیے. پھر اس پر لوگوں نے زندگیاں کھپائی حروف تہجی پر کہ یہاں سے. خلیل جو تھے جن کا میں نے بھی آپ کو نام لیا، ان کے یہاں حروف تہجی عین سے شروع ہو کر الف کا ختم ہو، سید وے سے رکھنا چاہیے. ان کے یہاں واؤ سے شروع ہو کر اور حمزہ کا ختم ہوتے. تو جو کرتی وہ مت میں چاہیے وہ افش کی چاہیے غالباً. یہ دو تو مجھے پکے یاد ہیں جس کے بارے میں مجھے شک ہے، لیکن غالب گمان یہ ہے کہ اب جو آپ کے سامنے الف تا پا فا جیم ہا خا لکھا پڑا ہے، یہ افش نے اس پر اپنی زندگی کو گلایا کھپایا اور یہ ایک آپ کو لکھی لکھائی ترتیب مل گئی. یہ محسن انسانیت ہیں لوگ. سڑکیں بنانے والے کا احسان تو چند دن کے بعد ختم ہو جاتا، ہم مر گئے ختم ہو گیا، سڑک ہو جانا ہو ہمارے لیے برابر ہے، ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے, چہرے خواب ہم تو اکیلے رہیں گے. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو ہم کا وہ احسان کر گئے تو دنیا میں بھی اس کا نفع اٹھاتے ہیں, موت پر بھی, قبر میں بھی, حشر میں بھی, ہمیشہ کے. تو اس طرح صرف حروف اس کی پہچان, یہ الف ہے, یہ با ہے, یہ سین ہے, یہ با ہے, یہ را ہے, اس پر لوگوں کی زندگیاں کبھی. پھر اس میں 14 پہ نقطے لگائے, 14 کو بغیر نقطے کے رکھا, اس میں کتنی زندگیاں لگی, 14 28 گرو پہ چاہیے, 14 پر نقطے میں, 14 پر نقطے کوئی نہیں ہے. تو ابو العباس بن احمد رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے قرآن کی چاند کی 28 منزلیں ہیں, 28, ایسے ہی حروف تہجی بھی 28 ہیں. اور 14 دن میں وہ نمایاں ہوتا ہے, 14 دن میں وہ گھٹتا ہے. تو ایسے ہی حروف جو جن پر جو بغیر اس کے ہیں اس کے نقطوں کے, وہ ایسے جیسے گھٹ رہا ہو چاند, اور جو نقطے والے ہیں ایسے جیسے بڑھ رہا ہو چاند. صرف الف با تا تھا, اور اس کے جو آگے پیچھے علوم ہیں اس پر ایک عالم فرماتے ہیں, ابن المنظور نے ایک لغت کی کتاب لکھی ہے, ڈکشنری, 17 جلدوں کی کتاب. وہ کہتے ہیں اگر میں صرف الف با تا تھا جیم ہا ہا یاد ہے, ان 28 حروف پر اگر میں لکھوں تو پھر 17 جلدوں کی ایک اور کتاب چاہیے. اتنے لوگوں نے اپنے آپ کو اس میں کھپایا ہے, اور اب ہمارے پاس ایک بنی بنائی چیز موجود تھا. اس کے بعد اس کے معنی کی ضرورت, تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اس امت کے علماء کو دیوانگی کی حد تک شوق دیا, ایک ایک لفظ کی تحقیق میں وہ پھرے, دردوں میں جا کے رہتے تھے, دیہاتیوں میں رہتے تھے, اور ان سے سنتے تھے کہ یہ لفظ کا مطلب یہ کیا لیتے ہیں. اسماعیل کا احسان ہے پوری امت پر, وہ ایسے اس شوق میں دیوانے ہوئے, وہ قرآن کا کے الفاظ کا مطلب سمجھنے کے لیے جا کر دیہاتیوں میں رہتے ہیں. ان سے جا کر پوچھتے نہیں تھے کہ اس لفظ کا مطلب کیا ہے, خود بھی عرب ہے, لیکن شہروں میں رہنے والوں کی زبان بدل جاتی, دیہات میں رہنے والے کی زبان خالص ہوتی. تو وہ وہاں جاتے پھر انتظار کرتے کہ یہ اس لفظ کو کس جگہ پر بولیں گے, کس مفہوم میں بولیں گے, اس کا وہ انتظار کرتے رہتے. پوچھنے پر ممکن ہے بتانے والا کمی بیشی کر دے, لیکن جب آدمی بولتا ہے تو پھر اپنی فطرت میں ہر لفظ کو اس کے صحیح محل پہ لاتا ہے. ایک لفظ قرآن میں تھا دم دم, ایک ہی دفعہ اس لفظ کے قلم میں وہ شخص 6 مہینے صحرا میں کرتا رہا, کسی نے بولا ہی نہیں. ہمارے بچے تو 6 مہینے میں جلا لائن پاسے کر دیتے ہیں, پڑھتے پائے 6 مہینے ایک لفظ کے پیچھے. حالانکہ ایک منٹ کا کام کر رہا ہے, دم دما کا کیا مطلب ہے, وہ کہتا ہے یہ مطلب ہے کہ اچھا میں واپس جا رہا ہوں بہت رات. 6 مہینے وہ شخص پھر تھا کوئی بولے نہیں, وہ انتظار میں جب بولے گا پھر سمجھوں گا. تین دفعہ وہ ایک بدو بیٹھے ہوئے تھے تو ہانڈی چولہے پر کھڑی تھی, جی چار چل رہی تھی, اس کی بیوی باہر کام کر رہی تھی, خانے کے اندر بیٹھ ہانڈی کا کباٹ آیا تو نیچے سے بھاپ نے گپن کو اٹھا کے دور پھینکا, تو بدو نے بیوی کو زور سے کہا دم دم آتے وہ کر دو. تو اس میں یوں کہنا, وہ جوتے بھی نہیں پہنے, ان کے بھاگ کا وجہ تو اللہ وجہ تو اللہ تیرا شکر ہے یار, مطلب معلوم ہو گیا 6 مہینے ایک لفظ کے پیچھے. तो इस तरह ये एक बनी बनाई चीज हमारे पास, अल्फाज दुरुस्त, मखारिज दुरुस्त, फरूख की पहचान क्या है उसके इल्म के दुरुस्त तरतीब के साथ, तो इसके मानी क्या है, क्योंकि बाजों का अल्फाज दूर होते हैं, मसाले बदल दिए जाते हैं। एक फितना बड़ा आया था, आज भी वो है लेकिन हम बहुत पढ़ा, उनको बातरी कहते थे, बातरी, वो अपना ही मतलब बयान करते थे, अल्फाज कुरान के लेकर मतलब अपने लेते थे। उन्होंने बैतुल्ला पे हमला करके हजरत को उखाड़ लिया, सारा हज का जमाना था, हाजियों को बदल करके सारा जमजम कुआं से लाशों से भर दिया, सारा मकान लाशों से भर दिया। उनके सरदार का नाम था ताहिर, वो बैतुल्ला की छत पे चढ़ गई, अब मार दो इन सब, और हजरत को उखाड़ के यमन ले गए। 40 साल बैतुल्ला हजरत के बगैर रहा, 40 बरस बैतुल्ला में हजरत नहीं था, फिर 40 साल के बाद वापस लाए। तो अल्लाह ताला ने इसके मानी पर जान लगाने के लिए हजारों इंसानों को खपा दिया, लिहाजा बावजूद बातिल फिरकों के इसके मानी में कोई तब्दीली नहीं आई। ये उसी तरह बहता हुआ दरिया है जिसमें एक कतरा भी गैर शफाफ पानी शामिल नहीं हो सका। अब हमारे जमीन क्या रह गया है, भाई इसके मुताबिक अपने आप को ढालना और इसको आगे पहुंचाना। दूसरी चीज थी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान, जो कुरान एक मुजमल की तक नमाज पढ़ो, कैसे पढ़े, कुरान में तो कोई वजात कोई, हज करो कैसे करें, शादी करो कैसे करें, कोई तरीका मौजूद नहीं। तो कुरान ने हमें कानून दिए और कानून हमेशा मुजमल होता है, कानून पर से नहीं होता, कानून मुजमल होता है। तो अल्लाह ने हमें उसकी वजाहत की, उसकी तशरीह की, तो जैसे कुरान की हिफाजत जरूरी थी तो हुजूर के फरमान की हिफाजत भी जरूरी थी, ताकि हर कोई अपना अपना मतलब अपना बयान करना शुरू कर दे। सहाबा अरब होकर हुजूर से सुनकर भी बातों का दे आए तो सही जगह नहीं फिट करते थे, फिर अल्लाह के नबी बताते यहाँ नहीं यहाँ, जब याद है हत्ता ये बताइए ना मेरे को मुखैत और अब हमने उखाई थे अश्वत, तो शहरी का खाना खाओ जब तक के काला धागा सोता है धागे से नुमाया हो जाए, तो जाकर मैं अब्दुल्ला ने एक काला एक सोता है धागा अपने सराने रख लिया, जब वो सही नजर आने लगा तो छोड़ दिया। तो आकर हुजूर को बताया था फिर तेरी शहरी का वक्त तो सबसे लंबा होना होगा, वो तो ये मतलब नहीं है, वो जो आसमान पर जब अलग अलग सफेदी लाता है और स्याही में से सफेदी नमूदार होती है, ये इसका मतलब है। तो इस तरह अल्लाह ताला ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक की हिफाजत का एक निजाम बनाया कि उसमें भी कोई चीज दाखिल न हो सके, वरना ईसा अलैहि सलाम की तालीमात 50 साल के बाद तब्दील हो गई, हमारे नबी की तालीमात 1424 साल गुजर चुकी है और उसमें एक चीज भी कोई दाखिल नहीं। बहुत से लोगों ने दाखिल की, बहुत से लोग दाखिल, लेकिन मेरा प्रकार खोलता है इसमें अगर कहीं नीले कपड़े का पैगाम लगा दिया जाए या काले का लगा दिया जाए नजर नहीं आएगा। जैसे अल्लाह के कलाम की फसाहत का एक मेयार है उसके मुताबिक कोई कलाम बना नहीं सकता, हमारे नबी के कलाम की फसाहत का एक मेयार है उसके मुताबिक कोई कलाम बना नहीं सकता, कोई गुनाह बनाना चाहेगा उस मेयार को नहीं सकता। कलिमतान हबीबतान इला रहमान खफीफतान अलल लिसान ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله في العظيم سارے جہان کے ادیبوں کو دعوت ہے اس جیسی یہ دو سطحیں بنا کے دکھا دیں نہیں بنا سکتے۔ یہ امام بخاری کی کتاب کی آخری حدیث جو اللہ تعالیٰ کے نبی کا یہ فرمان ہے تو سبحان اللہ وبحمده دو گول ایسے جو اللہ کو بڑے محبوب, زبان پہ بڑے ہلکے, ترازو میں بڑے وزنی, وہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ ایسی تعبیر ہے کہ سارے جہان کے عظیم کٹھے ہو جائیں, یہ تعبیر نہیں بنا سکتا. لیکن چونکہ قرآن جیسا چیلنج تو نہیں ہم کر سکتے, قرآن نے تو لگ خود چیلنج کیا, لاؤ فاتون کے سورت ہیں, ایک سورت لاؤ, ایک سبق لاؤ, دس آیات لاؤ, سارے مل جاؤ, انس جن الا ان یاتوا بمثل ھذا القرآن لا یاتون بھی. لیکن حدیث پاک میں ایسا چیلنج نہیں, میرا عمر ایک ذوق سے یہ بات کر رہا ہوں, پڑھ 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 کے یہ اندازہ ہوا ہے کہ ساری دنیا کے ادیب کٹھے ہو جائیں حضور کے برابر کلام نہیں لا سکتے. ایک انگریز عالم کا بہت بڑا عربی کا, اس کی ملاقات ہوئی ایک مصر کے بڑے عدیب سے, ان کا نام تھا کامل کیلانی, ان سے ان کا دوستانہ بھی تھا. وہ کہنے لگا کامل تم بھی یہ سمجھتے ہو کہ قرآن آسمانی قلم ہے؟ بڑے مر اس نے ایسے ٹھٹھے میں کہا اور بڑے استحضاء کے اندر, یہ آسمانی قلم, اللہ نے میں اتنا بڑا عربی دانوں کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمہارے نبی نے خود لکھ کے ہمیں پیش کیا اور تم بھی اتنے بڑے عربی دان, تمہیں تو سمجھنا چاہیے. تو انہوں نے بجائے کوئی دلیل اور حجت کے انہوں نے کہا بات یہ ہے, ابھی پتا چل جاتا, میں قرآن کا ایک مفہوم تمہیں دیتا ہوں, تم اس مفہوم کو 10 جملوں میں ادا کرو, میں بھی 10 جملوں میں ادا کرتا ہوں, پھر میں تمہیں قرآن سے سناؤں گا کہ قرآن اس مفہوم کو کیسے ادا کرتا ہے, پھر تم خود فیصلہ کرنا کہ یہ انسانی ہے کہ آسمانی ہے. تو ٹھیک بتاؤ, ان کا قرآن کہتا ہے جہنم بہت وسیع ہے, قرآن میں ایک مضمون آیا جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا جہنم بڑی بہت لمبی چوڑی, کا اس کا 10 جملے لکھو. تو اس نے قلم کا وہ تھوڑا انہوں نے دونوں کاغذ انہوں نے میز کے رکھ لی, کہا بتاؤ اس سے اچھا تم لکھ سکتے ہو؟ کہا نہیں لکھ سکتا ہوں, کہا میں نہیں لکھ سکتا ہوں, جہنم بہت وسیع. اب سنو قرآن کیا کہتا ہے, قرآن کہتا ہے یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. اس کے ترجمے میں تو آپ کو نہ کوئی سمجھ میں آئے گی نہ مجھے سمجھ میں آئے گی, لیکن جو اہل زبان ہیں جو سمجھتے ہیں, جب انہوں نے کہا نا جس دن ہم جہنم سے کہیں گے تو بھر گئے, وہ کہے گی اور بھی نہیں, یہ تو ترجمہ ہے. لیکن ترجمہ تو کسی چیز کے حسن کو ظاہر نہیں کر سکتا. تو اس کا ہو ایسا کھل گیا, ہاں اس کو ہاں اس کی ہو گئی, کہیں کیا یہ واقعی قرآن کی تعبیر یہی ہے؟ ہاں یہ قرآن کی تعبیر ہے. تو پھر یہ انسان نہیں کہہ سکتے, یہ انسان کے بس کی نہیں. فلم نستیأسوا منه خلصوا نجیا, اس آیت کو سن کر ایک عربی نے کہا, ایک عرب بزرگ نے کہا میں کہاں ہی دیتا ہوں کہ کائنات اس جیسا کلام نہیں کہہ سکتی. حالانکہ آسان ترجمہ, جب وہ مایوس ہو گئے تو ایک طرف بیٹھ کے مشورہ کرنے لگے, فسدا بنا تو عمر و عرب عن المشرکین, اس آیت کو سن کر ایک بزرگ سجدے میں جا گیا, ان کو کس کو سجدہ کرو, کا اس کلام کو سجدہ کرو, انسان کے بس کی نہیں. تو یہ تو ظاہر اللہ کا نظام ہے, لیکن حدیث پاک کے بارے میں ایسا واضح چیلنج کوئی نہیں. لیکن جو آدمی ذرا بھی عربی زبان سمجھتا ہے وہ اس بات کو بڑی آسانی سے سمجھتا ہے کہ اللہ کے نبی کا فرمان بھی فصاحت کے اس معیار پر ہے کہ ساری دنیا کے عظیم مل جائیں تو اس جیسا کلام نہیں کہہ سکتے. میں مثال دیتا ہوں, اقبال ہماری زمین کا شاعر ہے, اردو کا شاعر ہے, اور پچھلی صدی کا شاعر ہے, کوئی پرانا بہت زور کا زمانہ نہیں ہے. سارے بڑے صغیر کے اردو شعرا اکٹھے ہوئے ہیں, اقبال جیسا کلام نہیں کہہ سکتے. جس کو ذرا اردو ادب کی شناخت ہوگی وہ پڑھتے ہی کہے گا یہ تو اقبال کا ہے اور یہ بیچ میں ڈالا گیا. اقبال کی فصاحت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا, تو نبی کی فصاحت کو کون پہنچے گا؟ چونکہ یہ ایک وجدانی بات ہے, قیاس ہے, عربی جاننے والے کے لیے کیا نہیں ہے کھلی دلیل، جیسے ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ سورج نکلا ہوا ہے، ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، تو ہماری آنکھیں دیکھ رہی، جس کی آنکھیں نہیں دیکھتی اس کو کہنا پڑے گا سورج نکلا ہوا ہے اور دن کے 10:30 بج رہے ہیں، کیونکہ اس میں دن رات برابر ہے۔ تو جو علوم عربیہ سے ناواقف ہے اس کے لیے تو اندھیرا اجالا برابر ہے، لیکن جو تھوڑا سا بھی میرے عزیزوں اس کے ساتھ چسکا رکھتا ہے، اس کی پہچان رکھتا ہے، وہ فوراً کہہ دے گا یہ کلام کچھ اور ہے۔ خدا نے کہ تو جواب الکلیم، مجھے اللہ نے ایسے کلمات عطا فرمائے ہیں کہ سارا جنگ مل کر بھی ایسا بول نہیں بول سکتا۔ اچھا پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو پتا تھوڑا ہے کہ حضور ہی کے الفاظ ہوں، صحابی نے سنے ہوں، اپنے انداز میں بیان کر دیا ہو، اور اس سے اگلے نے اپنے انداز میں بیان کر دیا ہو تو روایت بھی مانا ہے، جائز ہے، تو یہ تو ضروری تھوڑا کہ حضور کے الفاظ مفہوم وہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے سند کا علم اس امت کو دیا کہ یہ امت جب اللہ کے نبی کا بول بولتی ہے تو ان کے پاس اس کی سند ہوتی کہ یہ کہاں سے سنا، کہاں سے سنا، کہاں سے سنا، کہاں سے سنا۔ بے سند نہیں ہے، جیسے ڈائجسٹ کی کوئی کہانی پڑھ لو، نہ اس کا کوئی آگے نہ پیچھے، اور یہاں کے کچی پکی کتابیں اٹھا کر پڑھ لو تو نہ اس کا کوئی اگلا سرا ملتا ہے، نہ اس کا آخری سرا ملتا ہے، ان کی تو ساری بے سند باتیں ہیں۔ اور ہمارے بڑے صغیر میں ویسے ہی کشف و کرامات کو ہی سارا اسلام سمجھا جاتا ہے، کیونکہ ہم جوگیوں کو دیکھ دیکھ کے ہمارے کو دادا جو ایک تاثر لے کر چل رہے تھے وہ ہمارے تاثر اندر باقی ہیں، وہ نکلے نہیں، نکلے نہیں۔ ہمارے پنجاب میں بیٹیوں کو وراثت نہیں دی جاتی، بیٹیوں کو زمین کوئی نہیں دیتا، پتہ نہیں تاجر دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، زمیندار نہیں دیتے، حالانکہ قرآن نے کتنا بڑا حکم سنایا ہے، اور قرآن نے بات یوں کی کہ بیٹی کا حصہ تو ہے، مجھ سے یہ پوچھو بیٹے کو کتنا دینا ہے۔ حالانکہ یہ وہ دستور تھا کہ عرب بھی بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے تھے، تو اس دستور کے مطابق اللہ یوں کہتے لے ان کا میں تو نصف حق دیتا تھا، جتنا بیٹے کو دیتے ہو اس کا آدھا بیٹی کو دو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت کس طرح اتاری کہ اس میں سے سوال یوں پیدا ہوا ہے کہ اگر بیٹے کو کتنا حصہ دیں، جیسے کہ بیٹی کا حصہ تو ثابت ہے ہی، بیٹی کو تو ملنا ہی ہے، بیٹے کو کتنا دیا جائے، یہ آیت کس طرح سوال اٹھاتی ہے۔ لِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، حالانکہ یہ عبارت بھی لمبی ہو گئی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس طرح آیت کو پیش فرمایا کہ بیٹیوں کا حصہ ہے، ملنا ہے، اس میں تو کسی قسم کا کوئی سوال نہیں، یہ پوچھو کہ تمہارے بیٹے کو کتنا دیا جائے۔ تو اس کے جواب میں آیا جتنا دو بیٹیوں کو دیتے ہو اتنا ایک بیٹے کو دیتے ہو، لیکن ہمارے پنجاب میں کوئی نہیں دیتا، کہ ہماری زمین اوروں کے پاس چلی ہے، یہ میں پیچھو اللہ کو پڑھا لکھا کے آئے کہ ان کی اولاد کے پاس ہی رہے گی۔ تو یہ کتنا بڑا اللہ کے دین کو چیلنج ہے، لیکن کیوں نہیں ہے کہ ہم ہندوؤں سے مسلمان ہوئے ہیں تو ایک رسم چلی آ رہی، بیٹھنے کو کوئی حصہ نہیں دے۔ ہمارے علاقے میں سب سے پہلے میرے باپ نے اپنی بیٹیوں کو زمین دی تو زمیندار ان کے گلا پکڑنے کو آ گیا، تم مرواؤں نے سامو ساڑی دیا ساڑے گڑتے نا اسے نو۔ اس میرے بھائی نے میرے باپ کو اتنا ڈانٹا کہ ایک نہیں کیتا، کوئی نکل وہ ہندوازم ابھی نکلا نہیں ہمارے اندر سے، اور یہ اتنا حساس مسئلہ ہے۔ میں جب رائن پڑھ رہا ہوں تو اپنے استاد صاحب مولانا جمشید صاحب کی خدمت میں شہد لے کر گیا، بوتل 10-12 روپئے کی اس کو بوتل، میں نے جب پیش کیا تو کہنے لگے کہاں سے لائے، میں نے کہا اپنے باپ اس سے اتروائے، اس سے کہنے کہ تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا، باپ کوئی شہد بوتل ہے، شہد کی بوتل کی کوئی حیثیت ہے، اس سوال کا میں اس سے کیا تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا، میں تو یہ شکر ہے میرے باپ کی بہن ہی کوئی نہیں تھی، ہوتی تو کوئی نہ دیتی، دو بھائی تھے بس بہن تھی کوئی نہیں. اچھا تیرے دادے نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے اتار دیا تھا؟ میں نے کہا میری پیدائش سے پہلے یہ سوال تو نہ کرا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، مجھے کیا پتا دیا تھا اس نے؟ کہنے کا چلو ٹھیک ہے رکھ. تو یہ اتنا حساس مسئلہ ہو کوئی نہیں، باپ کہہ کر بھی جائیں تو بیٹے قابل ہو جاتے، بیٹے قابل ہو جاتے، زبردستی نام سے اتروا لیتے. ان کو کوئی بھی ڈاکو نہیں کہتا، کوئی یہاں آ کے احمد آباد میں ڈاکہ مارے تو جلوس نکالے. اور یہ کتنے بھائی ہیں جنہوں نے اپنی بہنوں کے حق پہ ڈاکہ مارا ہوا ہے، ان کو تو کوئی نہیں کہتا، یہ حرام کار ہے. تو ہمارے یہاں ایک کشف و کرامات اور شوق آبادی، اسی کو اسلام سمجھا جاتا ہے. اور اس سے چاہے اس سے شوق آباد لوگوں نے کتنی انسانیت کو گمراہ کیا، کتنے لوگوں کو پکڑ سے اتار دیا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث سے مبارک کی حفاظت نہ لگا ہو تو اس کی سند کا جو کام چل رہا ہے، کبھی فرمان کتاب نہیں وہ لکھا ہوا ہے، انہوں نے کہاں سے سنا، انہوں نے کہاں سے نکل کیا. لاؤ سلسلہ سند لاؤ، پھر تمہاری بات چلے گی تو ہم دماغ کو مار دیں گے. قیامت تک کے اس کو اللہ نے محفوظ رکھنے کے لیے سند. ہمارے نبی کو ہم سے روز سے پورے 1424 سال ہو چکے، آپ کی تعلیمات کیسے محفوظ ہیں؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. میں نے حدیث پڑھی، جب سبھی ان بچوں نے ختم کیا تو ہم نے حدیث پڑھی مولانا عبداللہ صاحب سے، انہوں نے آگے پڑھی خیر محمد صاحب سے، انہوں نے انور شاہ کشمیری سے، انہوں نے محمود الحسن سے، انہوں نے محمد قاسم سے، انہوں نے عبد الغنی مجددی سے، انہوں نے شاہ اسحاق سے، انہوں نے شاہ عبد العزیز سے، انہوں نے شاہ ولی اللہ سے، انہوں نے ابو القاہر مدنی سے، انہوں نے ابراہیم کردی سے، انہوں نے احمد القشاشی سے، انہوں نے احمد بن ابل عباس ابل مواہب الشناری سے، انہوں نے محمد بن احمد بن محمد الرملی سے، انہوں نے زکریہ بن محمد ابو یحییٰ انصاری سے، انہوں نے احمد بن علی بن حجر العسقلانی سے، انہوں نے ابراہیم بن احمد التنوخی سے، انہوں نے احمد بن ابی طالب سے، انہوں نے حسین بن مبارک الزبیدی سے، انہوں نے عبد العول بن عیسیٰ بن شعیب سے، انہوں نے ابو الحسن عبد الرحمن بن مظفر الزابودی سے، انہوں نے ابو محمد عبداللہ بن احمد السرخسی سے، انہوں نے ابو عبداللہ محمد بن یوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربری سے، انہوں نے ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ، انہوں نے محمد بن امام بخاری، محمد بن اسماعیل بن ابراہیم البخاری سے، امام بخاری تک یہ سلسلہ سند میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. فروری امام بخاری سے 90,000 انسانوں نے حدیث پڑھی. ہمارے پاس جو کتاب بخاری ہے یہ ہے محمد بن یوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفروری کی، جو ہمارے دور صدیر میں کتاب پڑھائی جا رہی ہے. یہ ان کے شاگردوں میں سے یہ ہیں جن کا سلسلہ اس بر صدیم میں چل رہا ہے. انہوں نے محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بخاری سے، امام بخاری نے حمیدی سے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے یحیی بن سعید سے، انہوں نے محمد بن ابراہیم سے، انہوں نے القدام الوقاف سے، اور انہوں نے عمر بن خطاب سے، اور انہوں نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے. تو میں جب آپ کے سامنے بول رہا ہوں تو میرے پیچھے 31 واسطے پر اللہ کا نبی موجود ہے. تو اب اس سند میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی. ایک زنجیر ہے، زنجیر سونے کی زنجیر ہے، اب اس میں کوئی لوہے کی ڈال نہیں جائے گا تو پہچانا جائے گا نہیں ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا. یہاں یہ ملاوٹیں ہو سکتی ہیں، یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ نعمت عطا فرمائی کہ انہوں نے اللہ کے نبی کو باتوں پر سے محفوظ کیا. پھر سب باتیں ہم تک پہنچی, بعض احادیث ہیں جن کو مسلسلات کے نام سے چھوٹا سا رسالہ ہے, اس میں یہ وہ روایت ہے جس میں اللہ کے نبی نے بات کرتے ہوئے ساتھ کچھ عمل بھی کیا, تو وہ بات بھی پہنچی ہے وہ عمل بھی پہنچا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تو مصافحہ ہوا, جب انہوں نے آگے وہ حدیث بیان کی تو انہوں نے آگے مصافحہ کیا, جب انہوں نے آگے حدیث بیان کی تو انہوں نے آگے مصافحہ کیا. سن 1400 میں جب ہمارے استاد نے ہمیں وہ حدیث بیان کی تو ہم سے مصافحہ کیا, قول بھی پہنچا عمل بھی پہنچا. آپ نے حضرت علی سے ایک حدیث بیان کی, ان کو پہلے کھجور کھلائی پانی پلائی کر حدیث بیان کی, حضرت علی نے آگے وہ حدیث بیان کرتے ہوئے پہلے کھجور کھلائی پانی پلائی کر حدیث بیان کی, ان کے شاگردوں نے آگے جب وہ حدیث بیان کی تو کھجور کھلائی پانی پلائی حدیث بیان. سن 1400 ہجری میں 1980 میں ہمارے استاد محترم نے جب ہمیں وہ حدیث سنائی, 1400 برس سے وہ عمل چلا رہا ہے, پہلے کھجور کھلائی پانی پلایا پھر حدیث سنائی. میں نے مجھ سے جو حدیث جن بچوں نے پڑھی ان کو جب میں نے وہ حدیث سنائی تو میں نے پہلے ان کو کھجور کھلائی, ان کو پانی پلایا پھر وہ حدیث سنائی. تو یہ حفاظت کا پہرا ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے محبوب کی تعلیمات کے گرد. اب سارا جگ بولتا رہے پتہ نہیں حدیث ہے بھی ہے کہ نہیں ہے, تو یہ صرف ان ہمارے بھائیوں کی نادانی ہے کہ جن تک صحیح روشنی پہنچ نہ سکی اور وہ اندھیر راستوں میں جا کر گم ہو گئے. تو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان سورج کے سامنے تو بادل آ جاتے ہیں اور یہ دل میں بھی چھپ جاتا ہے اور رات اسے ویسے چھپا دیتی ہے, لیکن اللہ کی قسم جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا اللہ اس کے نبی کے تعلیمات پر نہ کوئی بادل آ سکتا ہے, نہ کوئی رات آ سکتی ہے, نہ کوئی اندھیرا آ سکتا ہے. ساری دنیا کے دجال کٹھے ہو جائیں اور ساری دنیا کے جراثیم کٹھے ہو جائیں, وہ ایک زیر زبر بھی اس میں داخل نہیں کر سکتے. اب صرف ہماری ذمہ داری رہ گئی ہے, چیز کھڑی ہے, سکہ بند ہے اور بالکل مہر لگی ہوئی ہے اور اس میں نہ کوئی کھوٹ کا اندیشہ ہے, نہ اس میں ملاوٹ کا اندیشہ ہے, نہ اس میں جال سازی کا اندیشہ ہے. صرف ایک جگہ اگر ہم مار کھا رہے ہیں کہ یہ صرف کتابوں میں رہ گئی ہے, زندگی میں کوئی نہیں. یہ کتابیں بھی نہ ہوتی تو ہم تو ویسے برباد ہو جاتے. تو یہ مدارس کا, مکاتب کا امت پر احسان ہے کہ انہوں نے ان چیزوں کو محفوظ کیا. کتابیں نہیں تھیں تو ہڈیوں پہ لکھ رہے, لکڑی کو ایسے کر کے اس پر لکھ رہے, کن کن چیزوں سے لکھ رہے, پھر آگے امت میں اس کو منتقل کر رہے. ہاتھوں سے لکھ لکھ کے ساری ساری رات 40-40 برس وہ لوگ سوئے نہیں, 40-40 برس امت کی طرف سرمایہ صحیح صحیح منتقل ہو جائے. اب بھائی یہ بات صرف یہاں اٹکی ہوئی ہے کہ ہم اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیں. یہ تربیت کی چیز ہے, یہ سیکھنے کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے فرمان اور زندگی, یہ تو فرمانی پھر آپ کی زندگی محفوظ ہے. 1424 سال گزر ہے, ہمارا نبی کیسے بیٹھتا تھا, کیسے کھاتا تھا, کیسے چلتا تھا, کیا پہنتا تھا, عبادت کیسے کرتا تھا, بات کیسے کرتا تھا, ایک چیز بھی گم نہیں ہے. ایک چیز حضور اللہ تعالی علیہ وسلم بات فرماتے ہوئے ہاتھ کو اس طرح حرکت دیتے تھے, کتنی چھوٹی سی بات ہے, کون اس کو یاد رکھتا ہے, لیکن آپ اندازہ لگائیں یہ آپ کا انداز تھا ہاتھ ہلانے کا بیان کے دوران, کبھی اتنا اور کبھی اتنا. جب کسی کو اشارہ کر کے بلاتے تھے تو کبھی انگلی نہیں اٹھاتے تھے, ہمیشہ پورے ہاتھ کا اشارہ کر کے کہتے. ہمارا محاورہ ہے نا, انگلی نہ اٹھاؤ, انگلی اٹھانا ہے, تو کبھی آپ نے انگلی نہیں اٹھائی, پورے ہاتھ کا اشارہ. ادھر تو کوئی بلاتا آپ کو کو یا رسول اللہ یا ادھر سے کوئی بلاتا تو کبھی آپ اتنی گردن سے نہیں دیکھتے تھے. ہاں بھائی کیا بات ادھر بیٹھا آپ آپ مجلس میں اس طرح بیٹھا کرتے یہ تھا آپ کا مجلس میں بیٹھنے کا انداز چوکڑی مار کے یاد میں نہیں بیٹھتے چوکڑی مار کے بیٹھتے اور وہ بھی کہتے تھے سہولت سے یہ تکلفات عجم نہیں تھے. مولانا سید خان صاحب کو میں دیکھتا تو مجھے پتہ ہی نہ چلتا سیرت کسے کہتے ہیں. اور جب آپ بیٹھے بیٹھے بات کرتے تھے تو آپ اپنا ہاتھ اس طرح ہلایا کرتے تھے یہ ہتھیلی یہ انگوٹھا غیر شعوری طور پر اس طرح بات ہو رہا تھا اس طرح کا رہا تھا جیسے ہر آدمی کچھ نہ کچھ حرکت کرتا ہے اپنے آپ. اب کدھر سے کسی نے بلایا ہے یا رسول اللہ آپ صرف اتنا نہیں کرتے بلکہ سبحان اللہ آپ پہلے یوں ہوتے تھے اس طرح کوئی ادھر بلاتا تو پھر پہلے ایسے ہوتا جی فرمائے کوئی ادھر بلاتا تو پورا ایسے مڑ کر کے جی فرمائے. اتنی حرکتیں آپ کی زندگی کے چھوٹے چھوٹے آپ کی زندگی کا کوئی من چھوٹا نہیں آپس میں تو چھوٹے بڑے ہیں کوئی نقل موجود آپ جب چلتے تھے تو قدم چھوٹے ہوتے تھے لمبا قدم نہیں اٹھاتے قدم کا فاصلہ تھوڑا چال میں تیزی ذریعہ رشو یو کار وہ بن جیسے سے چل رہے کچھ چلنے میں بے ہنگم سے ہو جاتا تو ہمارا نبی تیز چلنے میں بھی باوقار چلتا تھا قدم چھوٹا ہو تو چال باوقار ہو جاتی قدم لمبا ہو تو بے ہنگم ہو جاتا قدم چھوٹا ہم نے سامنے دیکھتے بھی تھے ہم باقی سب ایسے بیٹھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چار برس سوگت میں رہتے چار برس لیکن انتقال کے وقت فرمایا اگر تم مجھ سے پوچھو نا کہ میرے نبی کا حلیہ کیا تھا تو میں بتا نہیں سکتا کہ میں آپ کے سامنے شرم کی وجہ سے کبھی نظر ہی نہیں اٹھا تھا ایسے لڑتا رہا. مسکرانا دانت نظر آتے تھے منہ پورا نہیں کھلتا تھا تھوڑا سا کھلتا تھا جس سے آخری دانت بھی نظر آ جائے لیکن ہاں 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 کر کے آپ کبھی نہیں ہنستے روکا نہیں کیونکہ یہ ہمارے بس میں نہیں جو بس میں نہ ہو اس سے آپ روکتے نہیں کیونکہ خود آپ کو اپنے پر ایسا قابو تھا آپ ہنستے تھے مذاق بھی کرتے تھے لیکن اس پر بھی آپ کو اپنی طبیعت پر قابو ہوتا تھا. جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہاں یہ جگہ چمکنے لگتی تھی. جب آپ غمگین ہوتے تھے تو آپ کا انداز بیٹھنے کا یہ ہوتا تھا یہاں سے داڑھی پکڑے رہے تھے بیٹھنا یہ اس بات کی پکی نشانی ہوتی تھی کہ حضور غمگین بیٹھے پھر اس پر کئی ہاتھ تھے پھر اسے کر لیتے یہ آپ کے غم کی نشانی تھی. اور جب آپ غصے میں ہوتے تین عورتیں خوشی غم غصہ جب آپ غصے میں ہوتے تو یہاں آپ کے بال نہیں تھے اس جگہ پر یہاں ایک الگ تھی ایسے 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 صاف نظر آتی تھی حرکت کرتی ہوئی یہاں تو اس سے اندازہ ہوتا تھا کیونکہ آپ کا غصے کا اظہار تو ہوتا نہیں نا پی جاتے تھے تو یہاں وہ رگ کھڑکنا بتاتا تھا کہ ناراض بیٹھ گئے اور یہ کے باپ کے دان ایسے روشن تھے کہ اس میں سے نور نکل کر دیواروں پہ پڑتا تھا شوائیں نکلتی نظر آتی تھیں. اور یہ جو چار دانت ہیں یہ ابھی نیچے ان میں خلا تھا باری خلا یہ آپس میں بالکل ایسے ملے ہوئے نہیں تھے بلکہ تھوڑا سا یہاں خلا تھا تھوڑا سا یہاں تھا تھوڑا سا یہاں پڑھا یہاں پڑھا یہاں پڑھا. تو جب آپ مسکراتے ہیں تو یہاں سے یہ کبھی آپ نے جھری میں سے شعا اندر آتی دیکھی جھری میں سے شعا نہیں کر ایسے شعیں آپ کے دانتوں سے نکل کے باہر آتی تھی آپ کے مسکراتے ہوئے اور خوشی میں یہاں سے شعیں نکلتی. ویسے ہر وقت یہاں ایک نور کا آلہ آپ کے جگمگ کرتا رہتا تھا. یہاں یہ ناک کا یہ حصہ آپ کا تھوڑا سا اٹھا ہوا تھا تو یہاں ایک نور چھایا رہتا تھا ہر وقت ہر وقت ہر وقت اور آپ کی نظریں میں چمک تھی انجل نظروں میں نور 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 پڑا ہوا موٹی آنکھ تھی کیا اشکل لمبی اور اس میں سرخ ڈورے سرخ باریک باریک ایسے پار. آپ معصوم بچے تھے ابھی اما حلیمہ کے پاس تو یہودی گزرے انہوں نے آپ کی آنکھوں میں سے دیکھا تو اما حلیمہ سے کہنے لگی اس بچے کی آنکھوں میں یہ جو دھاریاں ہیں یہ شروع سے ہیں یا آتی جاتی ہیں؟ ان کا نہیں شروع سے ہیں. تو انہوں نے ایک دم آپ کی پشت اٹھا کرتا اٹھا کے دیکھا تو کہنے لگے یہ ہے آخری نبی جس کا انتظار ہے. تو تھوڑی سی چھوٹی سی مت ہے آپ کی تو آپ کی پیدائش سے لے کر دنیا سے جانے تک ایک ایک پل لکھا پڑا 22,330 دن اور 6 گھنٹے آپ کی دنوں میں عمر لکھی پڑی. کون تحقیق ہے کر 63 سال 4 دن آپ کی زندگی ہے کمری لحاظ سے 63 سال 4 دن 22 اپریل 571 عیسوی یکم جیٹ 628 بکرمی ہندوستانی سال نہیں او ماں ہمارا بھائی سر کو ہمیشہ یہی بتایا کرتا ہے جنوری فروری کبھی نہیں بولتا جی. اور امن فی 12 ربیع الاول صبح کے 4:45 پر پیر کے دن آپ اس دنیا میں تشریف لائے. اتنی تفصیل کسی کو معقول ہے؟ نبوت کے دن 8,156 دن نبوت کے 22,330 دن اور 31 دن کے 6 گھنٹے صبح صادق سے لے کر 6 گھنٹے آخری 6 گھنٹہ ختم ہو اور آپ دنیا سے رخصت ہو. جن کے نبی کی اتنی تفصیل موجود ہو پھر وہ پنجابی بن کے چلیں اور مسلمان بن کے نہ چلیں تو ان سے بڑا بڑا نصیب کون ہوگا؟ ہماری پہچان اللہ کا محبوب ہے, اس کی زندگی ہماری پہچان ہے. بچپن سے لے کر آخر تک ہر پل ہر گھڑی ہر دن ہر رات کھلی کتاب کی طرف. میں کل آپ کو تھوڑا سا نمونہ بتایا تھا کسی نبی کا ایسے حلیہ محفوظ گول چہرہ یا تلال وجہ تلال القمر لیلۃ البدر چودھویں رات کے چاند کی طرح آپ کا چہرہ واسع الجبین ماتھا کشادہ رجل شار بال گھنگریالے کتلے یا داڑی گنی آپ نے کبھی کینچی نہیں لگوائی اپنی کبھی کینچی قریب نہیں لے کر قدرتی اپنی فطرت پر اس کو رکھا. 17 بال تھے آپ کی داڑھی اور سر میں سفید 63 سال تک پیا اور ازل جل ہوا جو ہمیں بڑی خوبصورت لمبی گول من غیر کرن یہاں بال نہیں اگاچ موٹی آنکھ اشکل لمبی آنکھ سرخ ڈور والی انجل روشن آنکھ اینگل یہ پلکیں بڑی دراز لمبی پلکیں کی لمبی احمر سفید سفیدی سفید اکحل سرما لگا ہوا اور ولی الخم بوٹ بڑے خوبصورت گھر کے جیسے کسی نے بنایا چوڑے چیڑے کے ساتھ مشرب اللون یہ جگہ گلابی تھی چمکتی تھی سہل الخدین برابر ایسے نہیں تھے بازو تو چوری چڑھ جائے مول صاحب کے بیٹے کے بھی چوری چڑھی تو آگے کیا ہوگا اس کا کم کرو بھائی. کوئی بھی مسلمان موٹا اچھا نہیں لگتا, مولوی موٹا تو بالکل اچھا نہیں لگتا. تو آپ کے گول ہے سکول, ناک یہاں سے باریک تھا, یہاں سے تھوڑا سا اٹھا ہوا, گردن آپ کی لمبی تھی سراہی دار جیسے کسی مسلور نے تراش کے بنائی, چھاتی چوڑی تھی, بازو لمبے تھے, انگلیاں سیدھی تھی. یا دیکھو بھائی اس کی انگلی تو مجھے ٹوڑی, آپ کی انگلیاں سیدھی تھی, دیکھو ادھر گوشت کور تھا, رنگ نظر نہیں آتی, اور پاؤں ایسا لگتا تھا جیسے ہر وقت تیل لگا ہوا, ایسے چمکتے ہوئے پاؤں تھے, اور یہ تلوے گہرے تھے, کم سم گہرے, تیز چلنے میں مدد ملتی. تو اللہ تعالیٰ نے یوں ہمیں ایک نمونہ دیا ہے میرے بھائیوں, بڑے ہم ناقدرے ہیں کہ ایسے عظیم نبی کی زندگی کو گھر میں رکھ کر طریقے پنجابیوں کے, اب تو پنجاب کے طریقے بھی گئے, اب تو یورپ کے طریقے آ گئے. چلو پنجاب کے طریقوں میں تو حیا تو تھا, اب تو حیا گیا, اب تو بے حیائی کا عظیم بن گیا, جہاں ٹیلیویژن گیا, جہاں ڈش گئی, جہاں کیبل گیا, وہیں وہیں حیا نے کسی کونے میں بیٹھ کے رونا شروع کیا, جنازے ہی اٹھ گئے. تو یہ ہمارا ایک ہمارے پاس ایک نمونہ ہے, ہم نے اس کے سانچے میں ہم نے ڈھلا. پھر آپ کا نسب محفوظ, کسی نبی کا نسب نامہ نہیں محفوظ, اور آدم علیہ السلام تک 10,000 سال کا تقریباً فاصلہ ہے, لیکن آپ کے باپ دادے پردادے میں سے ایک نام غائب نہیں ہے. کچھ دیر بولے کے فرق تو ہیں, لیکن نام کہیں غائب نہیں ہے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اد بن حمیثہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قنوال بن قبی بن عوام. عوام اور سلیمان علیہ السلام کا زمانہ ایک ہے, عوام ہمارے نبی کے بابوں میں اور سلیمان علیہ السلام ایک زمانے میں ہے. بن ناشق بن حضا بن بلداس بن یدلاق بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء. الدعاء حضور کے پردادوں میں وہ سردار ہے جس نے نیزے کا ہتھیار بنایا, اس سے پہلے نیزہ نہیں تھا, الدعاء نے نیزے کو بنایا اور جنگ میں متعارف کروایا. الدعاء پھر دعا کے بعد بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیزی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہم بن مقصر بن ناحق بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آگر بن ناحور بن سرور بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یارو بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام. یہ 10,000 سال کا سفر ہے, اس میں ایک نام چھپا ہوا نہیں ہے. پھر ہماری شادی میں ڈھول بج رہے ہوں اور گانے چل رہے ہوں, پھر کیا کریں جی, برادری کو خوش کرنا. ہم کوئی بے مہار ہیں؟ بے مہار تو بھائیو گھوڑے جیسا سمجھدار جانور بھی نہ چل سکے. تو گدھا اور خچر کہاں سے چلے گا؟ ہم بے مہار ہیں نہیں ہے, ہماری مہار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے، کٹی پتنگ کی کوئی منزل نہیں ہوتی، کٹی پتنگ کی کوئی منزل نہیں ہوتی، جڑ سے اکھڑے ہوئے درخت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، جس کی جڑ اکھڑ گئی کلمے سے، جس کی ڈور کٹ گئی محمد مصطفیٰ سے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ لوگ برباد ہو گیا۔ تو بے نشان ہو کے نہ مر جائیں، بے منزل ہو کے نہ مریں۔ تو میرے بھائیو، یہ تبلیغ کا کام حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک اور پاکیزہ زندگی کو اپنے اندر اتارنے کا کام ہے۔ یہ مدارس ان تعلیمات کی حفاظت کے لیے ہیں، یہ نہ ہوتے تو آج اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ ہوتا۔ پھر لوگوں میں بے قدری پیدا ہو گئی تھی، مدارس تو سوئی پر لینے والا کوئی نہ تھا، دکان تو ہو گاہک نہ آئے تو چلے کیسے۔ بعد ہی ایک تاجر آئے، بہت بڑی تجارت ہے لیکن ان کا سودا نہیں بگڑا، سب نقصان ہو رہا ہے۔ تو مدارس تو تھے لیکن لینے والے کوئی نہ تھے، تو بڑا نقصان ہو رہا تھا۔ کبھی تھا کہ یہ سیلاب آتا اور بہا کے لے جاتا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے مولانا نیاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ تبلیغ کا کام زندہ کر دیا۔ ان نے کہاں کہاں سے لوگوں کو کھینچ 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 کہاں لا پہنچا۔ پر ہمیں جو کچھ ملا تبلیغ کے راستے، تبلیغ کا کام نہ ہوتا تو میں اس وقت ڈاکٹر ہوتا، ڈاکٹر مقدر میں نہ ہوتی تو آپ نے چلو کوئی دورے کا ذمہ داری کر رہا تھا، مقامی سیاست کر رہا تھا، اور میں نے کیا کرنا۔ ایسے کتنے بچے اور ایسا کتنا ماحول بنا جس نے چھ بڑے عالم کے مسلمانوں کو کھینچ کھینچ کر اپنے دین کی طرف پھیر دیا۔ تو میرے بھائیو، اب مدرسے میں تو ہر آدمی داخل نہیں ہو سکتا، ایک عمر ہے اس کے بعد نہیں داخل ہو سکتا، پھر ایک حد ہے اس کے آگے نہیں ہو سکتا۔ بھائی مدرسے میں 200 بچے رہ سکتے ہیں تو ابھی 250 کیسے کریں گے؟ تبلیغ کھلا اعلان ہے، بڑا بھی چلے چھوٹا بھی چلے، 1000 آ جائیں، 2000 آ جائیں، 10000 آ جائیں، سب چلیں۔ تو یہ ایک چلتے پھرتی تعلیم ہے، تو چلتا پھرتا ایک نظام زندگی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، چھٹیوں میں یہ بچوں سے بھی ہم کہتے ہیں جو سارا سال مدرسے میں رہے گی، گھر میں نہ جانا، چلہ لگاؤ۔ اس پھرنے میں جو اللہ نے رکھی ہیں اپنی معرفت کی منزلیں، وہ کہیں نہیں مل سکتی گھر بیٹھتا۔ تو آپ کو بھائی سارے، کوئی دکاندار، کوئی تاجر، کوئی زمین دار، کوئی ملازم، تو بھائی آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی اپنا وقت، یہ شعبان رمضان ویسے ہی گھر رہنے کے نہیں ہے، اللہ کی راہ میں چھوڑنے کا یہ زمانہ ہے، تو آپ لوگ بھی اس کی نیت کرو کہ بھائی یہ طلبہ بھی جو بڑے ہیں، یہ چلے چلے کے لیے نکلے، اب چھٹیاں ہو رہی ہیں، جو آپ بھائی سارے تشریف لائے ہیں، آپ بھی نیت کریں کہ ہم نے جو اللہ کے نبی کی زندگی کو سیکھنا ہے، اس کو آگے پھیلانا ہے۔ محمدی بن کے مرنا ہے، پنجابی بن کے نہیں مرنا، پٹھان بن کے نہیں مرنا، سندھی بلوچی بن کے نہیں مرنا، ہم نے محمدی بن کے مرنا ہے۔ ہماری کوئی پہچان نہ ہو، ہماری صرف ایک پہچان ہو کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام ہیں، ان کے امتی ہیں، ان کے دین پہ چلنا ہم پر فرض اور اس کو آگے پھیلانا ہم پر فرض ہے۔ اس کے لیے بھائی طلبہ بھی بولو اور مقامی، پہلے طلبہ بولو، بڑی جماعت والے بولو بھائی کون دے گا چلہ اگلے سال، لیکن اس وقت تو بخشش کا وعدہ ہے۔ میرا چھوٹا بھائی دل کا بہت ماہر ڈاکٹر ہے، لیکن بات دل کے مرض کے ساتھ ہاتھوں میں نکل گیا، چلا گیا۔ تو علم وہیں پھیلا رہ گیا، لیکن اگر بھائی ہماری اولاد حافظ بن جاتی ہے تو کتنا بڑا ہمارے لیے اعزاز ہے۔ سر یہ تو بات اور طور چلے گئی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ لوگ خیر پر جمع نہیں ہوتے۔ میں قبرستان سے آ رہا تھا، والد صاحب کی قبر کے خاطر جو ہے کوئی ایک کلو میٹر تو گاڑیاں گزر رہی تو اس سے آگے ہمارے دو دیہات ہیں. میں نے کہا کیا ہوا, صبح کون فوت ہو گیا جس کے لیے لوگ آ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کوئی اتنا بڑا آدمی فوت ہوتا ہے تو مجھے تو پتا ہے, ہمارا تو سارا علاقے میں تو زمینداری کی حیثیت سے نکالی ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں خبر ہوتی. دوسرا میں سوچوں کہ شاید کسی کے جنازے کا اعلان ہوگا, تو پھر مجھے خیال ہے فجر کے بعد تو جنازہ ہوتا ہی نہیں دیہاتوں میں, تو یہ چکر کیا ہے؟ میں اسی میں حیران پریشان میں اپنے گھر پہنچا تو میں نے ایک اپنے آدمی کو میں نے کہا جاؤ پتا کرو, ادھر بہت ساری گاڑیاں گئی ہیں تو میرے کام تک جاؤ نہیں, یہ چکر کیا ہے؟ وہ ایک گھنٹے کے بعد آیا کہ جی کپڑا بھی لڑائی آئی تو ادھر تو سارے زمیندار کرتے ہیں کپڑا بھی لڑائی. تو دین پہ بھی جمع نہیں ہوتے لوگ. ہمارے عزیز صاحب کتوں کے میں شروعات کزن تھا, میں سندھ تک سے زمیندار آتے سندھ بلوچستان سرحد تک سے, کیا کتے لڑ رہے؟ تو چونکہ بھائیوں نے اللہ سے محبت رہی ہے اس کے محبوب سے, تو اس کی نسبت سے جمع ہونا پھر اسی کی نسبت سے منتشر ہونا یہ اجتماع کی حکمت ہے. لوگ گناہ پہ جمع ہو رہا ہوں, بھائی اکٹھا کرو ان کو, نمازوں پہ اکٹھے ہو جاؤ, دس پندرہ بیس ہزار آدمی مل کے نماز پڑھ رہے, دعا مانگ رہے, بیان ہو رہا, فضائل سنائے جا رہے, خدمت ہو رہی, باتوں کو اٹھا جا رہا, تو یہ اللہ کی رحمت کو کھینچنے والا ایک بہت بڑا عمل ہے. یہ کوئی سیاسی جلسہ تو ہے نہیں بھائی, بھائی اپنی آخرت کے لیے جانا, ابھی اپنے اپنے علاقوں سے اجتماع سے جماعتیں بھی تیار کریں, چار چار مہینے کی, چالیس چالیس دن کی, اور خود بھی تشریف لیں, آخری درجہ دے گی کہ ہر آدمی کو اجتماع تک سے لایا جائے, پھر آگے اللہ دل میں ڈالے گا تو آگے بھی چل پڑے گا. تو اس کے سارے میں ارادے کرتے ہیں نا بھائی. ایک گزارش یہ ہے کہ کچھ آداب زندگی, کچھ معاشرت کے آداب, ان میں ہر آدمی کا دوسرے پہ حق بنتا ہے, پڑوسی کا حق ہے, باپ کا حق ہے, بیٹے کا حق ہے, ان کی کوئی رعایت ہے نہیں, اس کا کوئی پتہ ہے. میں تو اپنی وکالت نہیں کر رہا لیکن میں ایک عرض کر رہا ہوں کہ جب ایسے مہینے میں آنا ہوتا ہے تو سب سے مسافر نہیں ہو سکتی, تو ناممکن بات ہے, اور جب مسافر کریں تو مجمع میں آپس میں ٹکراؤ اتنا ہوتا ہے کہ ان کی آپس میں بے اکرامی ہوتی ہے, پھر جسے مسافر ہو رہا اس کا حشر بھی ہو جاتا ہے کہ ہاتھ ملا ملا ملا, پھر بعض محبت والے ایسا جھٹکا دیتے ہیں کہ ان کا بس چلے تو ہاتھ ہی ساتھ کھینچ لے جائیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپس میں بھی بے اکرامی, جس سے ملنا چاہتے ہیں اس کی بھی اس کے لیے اذیت اور تکلیف. تو ایسے موقعوں پر مسافر سے بچنا چاہیے. اب گاڑی سے نکلے تو ایک مجمع گھیر لیتا ہے, اب اگر مسافر نہ کرے تو فوراً کہتے ہیں متکبر آدمی ہے, کسی سے ملتا ہی نہیں, میرے پاس خط آتے رہتے ہیں, بڑے متکبر ہو گئے ہو, لوگوں سے ملتے ہی نہیں ہو. اور مضافہ کریں تو سب سے ہو نہیں سکتا, میں بھی تکلیف میں اور بھائی بھی آپس میں ٹکراتے ہیں, وہ بھی تکلیف کم ہے. ایسے موقعوں پر مسافر سے خود اجتناب کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جگہ دے دیجیے کے دل میں محبت پیدا کرنا, یہ پیسے سے نہیں, طاقت سے نہیں, اقتدار سے نہیں, اللہ تعالیٰ جس کی چاہتا ہے محبت ڈال دیتا ہے, کسی کی نفرت ڈال دیتا ہے, لیکن بھائی اس کے بھی کچھ آداب تو ضرور ہیں, ان کی اگر ہم رعایت نہیں کرتے تو پھر بدنسمی ہوتی ہے. تو جب مجمع کو کثرت ہو وہاں خود ہی مسافر سے اجتناب کرنا چاہیے, تکلیف ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت اصول قرآن میں بتایا, آپ کی کسی سے مل نہیں گئی، وہ اگر کہیں گے میں اس وقت نہیں مل سکتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ناراض نہ ہونا اور اس پر واپس چلے آنا، یہ تمہارے لیے بڑی اچھی بات ہے. کتنا خوبصورت اللہ نے اصول بتایا. تو کیا ہوتا ہے، چونکہ ہمارے ہاں آداب زندگی نہیں ہے، آداب معاشرہ، تو اپنی سہولت کا وقت لے کر ملنے آ جاتے ہیں. جو آدمی فارغ ہیں، جب ہم گاؤں میں ہوتا ہوں تو مجھے کوئی کام نہیں ہوتا، تو جو جلد آ جائے ملاقات، جماعت میں ہوں، فیصل آباد میں ہوں، کچھ مصروفیت ایسی رہتی ہے، تو بہت سے بھائی آتے ہیں بغیر وقت لیے آ جاتے. ٹھیک ہے، ایک کو ملے، دو کو ملے، تین کو ملے، کسی جگہ جا کر تو میں بھی تھکوں گا. اب پانچواں آدمی آ گیا، میں نے کہا جی میں اب نہیں مل سکتا، میری معذرت ہے. تو اتنے غصے ہو کے واپس جاتے ہیں، تو ساتھ پیسے بھی چھوڑ جاتے ہیں کہ آپ بڑے متکبر ہو گئے، آپ کو تبلیغ بھی چھوڑ دینی چاہیے. یقیناً اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس سے ملوں، اب بھی ملوں. انسان کی ایک ہمت ہے، اس ہمت سے آگے چل نہیں سکتا. تو میں نے اس لیے بتایا ہے کہ یہ آداب زندگی میں آپ کو بھی نفع دیں گے، آپ کو بھی فائدہ ہوگا. کسی بھی آدمی سے آپ مل نہیں جائیں، چاہے وہ دنیاوی طور پہ مصروف ہے یا دینی طور پہ مصروف، اس سے وقت لے کر ضرور، اس سے وقت لے کے جانا چاہیے. تو وہ اس کو بھی آسان، آپ کو بھی آسان. اور اگر ایسا راجا بھی اس وقت نہیں مل سکتے تو پھر ناراض نہیں ہونا چاہیے. کسی کے بھی مزاج کا اندازہ ایک ملاقات سے نہیں لگ سکتا. ایک آدمی نے دوسرے کی تعریف کیا ہوتی ہے، خوش آمدید ہو، خوشی آئی ہو، جیسے ذمہ داروں کی تعریف، جیسے سیاستدانوں کی تعریف، جیسے وزیروں کی، تو وہ آدمی سمجھدار سے کہنے کے بھائی تو نے میرے ساتھ کبھی کوئی معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. کہا میرے ساتھ کبھی سفر کیا ہے؟ کہا نہیں. کہا کبھی مجھے غصے کی حالت میں دیکھا ہے؟ کہا نہیں. کہا پھر میری کس بات پہ تعریف کر رہے ہو؟ اگر تم نے جو غصے میں غصہ پیتے دیکھا ہوتا، معاملے میں امانت کو دیکھا ہوتا، سفر میں میرے اخلاق کو دیکھا ہوتا، پھر تم میری تعریف کرتے. بھائی یہ جھوٹی تعریف سے میری جان چھپ بچاؤ. تو بھائی کسی شخص کے بارے میں فیصلہ نہ صرف مسافر سے ہوتا ہے، نہ ایک نشست سے ہوتا ہے، اس کے ساتھ چل کے دیکھو، کوئی معاملہ کر کے دیکھو، پھر آپ کہہ سکتے ہیں یہ آدمی اچھا اخلاق والا ہے، یہ متکبر ہے، یہ متواضع ہے. ایک ملاقات پہ تو اتنا بڑا فتوا نہیں دینا چاہیے. ٹھیک ہے نا بھائی، تب مجھے راستہ دے دو گا نا جانے کے لیے. دعا کے بعد کہہ رہے تھے ہر جگہ ہمیں ضرور شروع کر دے، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی محمد کما انت اہلہ، وقل بنا ما انت اہلہ، انك اہل التقوی واہل المغفرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم إننا ضعفاء، اللهم إننا ضعفاء، اللهم إننا ضعفاء، فقراء مساكين. اللهم أنت غني عن العالمين، أنت غني عن العالمين، فعبادك وعبيدك، عبادك وعبيدك ببابك يا أرحم الراحمين. لا تحرمنا ولا تطردنا ولا تردنا خائبين، ولا تجعل فينا ولا منا شقیا ولا محروما یا اکرم الاکرمین. یا اللہ تو ہم سب کو قبول فرما لے، ان سارے بچوں کو جنہوں نے حدیث کا ختم کیا، قرآن کا ختم کیا، ان کو بھی قبول فرما لے. بقیہ طلبہ متحسین کو بھی یا اللہ قبول فرما لے، ان کی زندگیاں قرآن کے مطابق ٹھال دے، حدیث کے مطابق ٹھال دے. یا اللہ متحسین کو تو یا اللہ صلی صالحین کی صفات سے مزین فرما، ان جیسا تقوا، توکل، عنابت، خشیت، تو تمام صفات جو تو نے قرن اول میں بے حساب تقسیم فرمائیں، یا اللہ ان میں سے ان کو بھی حصہ نصیب فرما. جتنے بھی مدارس اور مقاصد ہیں سب کی حفاظت فرما، سب پڑھنے پڑھانے والوں کی حفاظت فرما، تیرے دین کے جو یا اللہ چلنے والے، تیرے دین کے لیے کوشش کرنے والے، جانا ہے جس شکل میں ہے یا اللہ ان کی مدد فرما. یا اللہ ان کا تو ساتھی بن جاؤ، یا اللہ پوری امت کو ان مصیبتوں سے نکال لے جس میں پچھلے 200 سال سے پھنسی ہوئی ہے، جن گناہوں کی وجہ سے امت پہ زوال ہے وہ گناہ معاف کر دے یا اللہ، وہ پاکیزہ زندگی جس پر تو راضی ہو کر دین لاتا ہے وہ پاکیزہ زندگی ہمیں نصیب فرما دے، تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے اور ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اے مولا یہ جتنے حاضرین مجلس تشریف لائے ان سب کو قبول فرما، یہ محبت میں آئے ان کا آنا قبول فرما، تیری بات کو سنا یا کچھ نہیں تو پہلے ہمارے ان سب کے گناہوں کو معاف کر دے، ہم سب کے لیے تو اپنی رحمت بخشش مغفرت کا اعلان فرما دے، اس پورے علاقے پر اپنی رحمت کو نازل فرما، ان دیہاتوں پر قصبات پر اپنی رحمت کو نازل فرما، ان کی آپس کی نفرتیں ختم فرما، لڑائیاں ختم فرما، عصبیت ختم فرما، محبتیں پیدا فرما دے، الفتیں پیدا فرما دے یا اللہ، تو مالداروں کو سخاوت نصیب فرما، تو غریبوں کو غنا کر نصیب فرما اور ان کو حوصلہ نصیب فرما، اے مولا تو ہم سب سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنے سے راضی کر لے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم
الراحمین۔ تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں، علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد فٹل بی ایریا کراچی، فون نمبر 6347813۔